الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المحرم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات الله. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، بس یہ ایک سفرہ جب سے نماز مغرب تمام ہوئی ہے میرے کانوں میں گونج رہا کہ محرم کا چاند ظلو ہو گیا. ایک چھوٹا سا سفرہ اپنے اندر اتنا بڑا پیغام رکھتا ہے، کیسی تاثیر رکھتا ہے، اس کو سننے کے بعد دل میں کیسی دلا پیدا ہوتی ہے، کیسی قوت پیدا ہوتی ہے، ظلم اور باطل کے خلاف استقامت کی، ثبات کی، صبر کی کیسی توانائی مل جاتی ہے. آنکھوں کا کام ہے اشک افشانی، آنکھیں آنسو برساتی ہیں، لیکن اس ذکر میں جو قوت و توانائی ہے وہ اپنی جگہ. محل نہیں ہے اس لفظ کے استعمال کرنے کا، لیکن استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ الفاظ اپنے معانی اور مفاہیم میں بہت زیادہ اضافیت اور نسبیت رکھتے ہیں. الفاظ اپنے محل استعمال کے اعتبار سے، اپنے نحوے استعمال کے اعتبار سے، کہ الفاظ کو کس سیاق و سباق میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ زمین کا آسمان تفاوت رکھتے ہیں. چنانچہ اگر صرف غم و علم و مصائب و علمناکی کا پہلو سامنے ہو تو یہ کلمہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے وہ ملت کہ جو ایک سال اسی ذکر کے ساتھ تمام کرتی ہے اور دوسرا نیا سال اسی ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اس ذکر کے سائے میں جو زندگیاں گزر رہی ہیں ان زندگیوں کی سعادت ابدی کی ضمانت دار وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا یہ ذکر ہے. سعادتیں آپ کا قدم چوم رہی ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، بہت بڑی سعادت ملتی ہے. آج کی مسجد عموماً آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سال ثواب کے اور منصف ہوتی ہے. ایک آزا خانے کے بانی مرحوم سید علی مصطفی جعفری نے سید احفاد علی جعفری کے اس سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے. آپ دیکھیے حیات و موت کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے, اور جب اس ذکر سے کوئی جوڑ جاتا ہے تو اس کا نام بھی کیسا لازوال ہوگا. قرآن مجید کی یہ آیتیں اس وقت تبرکن آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. سورہ مبارکہ ملک کا مسئلہ ہے, مسئلہ سخن الہی, اور کلام الہی جس کے متعلق میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر ہر کلمہ اس کا نیک وقت نیک آن جلال و جمال کا ایسا مجموعہ ہے کہ اس میں جلال کی بے انتہا ہے, جمال کی بے پناہ. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں تمام چیزوں کا اختیار ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اب آپ سوچتے رہیں گے کہ میں نے کس کلمے کا ترجمہ اختیار سے کر دیا. یہ کا ترجمہ تو بہت آسان ہے, قبضۂ قدرت, لیکن یہ اختیار کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ ظاہر ہے کہ صرف بہت ہی مختصر وقت ہے میرے پاس اس وقت آج کی گفتگو کے لیے, اس لیے استدلال کی تمام کڑیاں حذف کرتے ہوئے اور آپ کی ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے, یعنی اس ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جو زیر سایہ ممبر پروان چڑھتی ہے, وہ ذہانت بھی کچھ اور ہوتی ہے, وہ فراست بھی کچھ اور ہوتی ہے, وہ فطانت بھی کچھ اور ہوتی ہے. دنیا بھر کی عقلیں قربان کر دی جائیں اس ایک شعور پر جو زیر سایہ منبر حسینی پروان چڑھتا ہے. جب شعور ملتا ہے تو اس شعور پر اس ذہانت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. خاص طور پر موت جبر کا حوالہ بن کر سامنے آتی ہے. عام طور پر موت جبر کا سب سے بڑا حوالہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی قرآن ہے جس نے اسی موت کو خلق اختیار و قدرت کا سب سے بڑا انگیزہ بنا دیا ہے. یہ پہلو آسان نہیں ہے. موت جبر مشیت کا نام نہیں ہے, نقص الہی کا نام ہے. جس طرح زندگی لطف الہی ہے اسی طرح موت بھی لطف الہی ہے. لطف الہی ہے. اور وہ جملہ جو میں نے شروع میں بیان کیا آپ کے سامنے کہ الفاظ کی نسبیت پر نظر رہے, یعنی الفاظ و معانی کی ریلیٹیوٹی پہ نظر رہے آپ کی, کہ الفاظ جو کہ تو ہوتے ہیں لیکن معانی کی نسبتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور نحو استعمال بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے آیات و کلمات میں جلال الہی بھی ہے اور جمال الہی بھی ہے, اسی طریقے سے زندگی کے جتنے مظاہر ہیں, ہر ہر شان حیات, ہر ہر عطائے زندگی میں کہ جو اس کی عطا کردہ عطائیں ہیں, اس کی سکھائی ہوئی عطائیں ہیں, اس کے عطا کردہ شؤون ہیں, زندگی کو اس نے خلق فرمایا ہے, جتنے بھی مظاہر حیات ہیں سب میں جلال کا رخ بھی موجود ہے, جمال کا رخ بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں کہیں زاویہ نظر کی بات ہوتی ہے, جو کس کی نظر میں کون سا پہلو آ جائے, ورنہ جلال و جمال ساتھ ساتھ آگے بڑھ. اور اگر اس اصطلاح میں وہ اذان خاص طور پر کے جو ذکر خدا اور ذکر اولیاء اور خدا کے سائے میں ایک خاص معنویت پیدا کرتے ہیں, ان اذان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسماء الہیہ میں مسلسل غور کرتے رہیں آپ, مسلسل ان کے معانی کو در کو دریافت کرتے رہیں اپنے دامن حیات میں, صرف صفحہ کاغذ پر نہیں, صرف ڈکشنری کے اوراق الٹ کر نہ دیکھیں کہ جلال کے معنی کیا ہیں, جمال کے معنی کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کے معانی جو ہیں وہ ڈکشنری میں تلاش نہ کریں, بلکہ اس قاموس حیات میں تلاش کریں. یہ زندہ قاموس یعنی آپ کی ذات, یہ وجود انسانی, حیات انسانی, اور پھر حیات انسانی سے وابستہ اور اس کے گرد یہ پھیلی ہوئی وسیع کائنات, یہ جو اپنی قاموس ہے, یہ جو زندہ لغت ہے, اس میں اگر معانی کو در کو دریافت کریں تو پھر سفر روحی اور سفر علمی اور سفر معنوی تیز رفتار بھی ہو جاتا ہے, اور دنیا کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, مومن کہیں آگے نکل جاتا ہے. ایک بلند تک بڑا بات کر رہا ہوں, تو عزیزان گرامی جلال و جمال کی کبھی میں نے مختلف, یہ میرا چونکہ بہت ہی ذہن سے یہ کیفیت پاری رہتی ہے, دل پر یہ مضامین پاری رہتے ہیں, حکمراں رہتے ہیں, تو یہ باتیں بار بار زبان پر بھی آتی ہیں کہ اگر جلال و جمال الہی اور جلال و جمال اسماء الہی پر نظر ہے اور اس کو ذہن اور قلب در کو دریافت کر رہا ہے اور قرآن کے لہجے سے مانوس ہیں آپ, اور آپ مانوس نہ ہوں گے تو کون مانوس ہوگا؟ دنیا میں کسی دوسرے شخص کو آپ کے اوپر سبقت کا موقع نہیں ملنا چاہیے, اس لیے کہ مکتب قرآن آپ ہی کا مکتب ہے. آپ کے ممبروں سے جس قدر قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر بیان ہوتی ہے, تعویل بیان ہوتی ہے, کہیں بیان نہیں ہوتی, کہیں بیان نہیں ہوتی, کہیں بیان نہیں ہوتا. تو اگر ذہن عالی میں وہ مطالب ہیں, بات کروں کہ صفات الہیہ کے باب میں جلال اور جمال کی اصطلاح آتی کہاں پر ہے؟ جلال و جمال کی اصطلاح وہاں پر آتی ہے کہ جسے دینیات کی عام کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ صفات ثبوتیاں ہیں, یہ صفات سلبیہ ہیں. توجہ رکھیے گا, وہ صفتیں جو ذات خدا میں پائی جاتی ہیں وہ ثبوتیاں ہیں, جو نہیں پائی جاتی وہ سلبیاں ہیں. اسی کو عرفان کی زبان میں, عرفان کی ڈکشنری میں, علم عرفان نظری میں, اسی کو جو صفات ثبوتیاں ہیں اسے صفات جمالیہ کہتے ہیں, جو صفات سلبیاں ہیں انہیں صفات جلالیہ کہتے ہیں. یعنی اب یہاں پر یہ تو مقدماتی بحث ہے, کسی بھی کتاب میں مل جائے گی, جسے مربوط کر رہا ہوں اس بحث سے کہ جو میرے ذہن میں ہے اور جس کو منتقل کرنے کا وقت بھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے. دیکھیے, عالم مجرد, عالم ماوراء طبیعت, عالم ما فوق طبیعت, یہ نہ سمجھیے گا کہ بس چند موٹی موٹی اصطلاحیں آپ کے سامنے دوہرا کے آگے بڑھ جاؤں گا. عام طور پر جسے میٹا فزکس کہتے ہیں, ما بعد الطبیعیات, اس کا ترجمہ ما بعد الطبیعیات درست نہیں ہے, یہ تو ایک عاجزانہ ترجمہ ہے, عاجزانہ تعبیر کا.
अरिस्टोटल ने इस कायनात माती पर खूब तकलीफ की और फिजिक्स पर बहुत कुछ लिखा, फिजिकल वर्ल्ड पर लिखा। उसके बाद उसकी जहानत और कफानत ने महसूस किया कि कुछ चीजें तो हमें नजर आ रही हैं, कुछ चीजें और हैं जिनका होना तो साबित है मगर हमारी गिरफ्त में नहीं आए। उसने जब उन चीजों पर गुफ्तगू की तो कोई मुनासिब अनुमान समझ में न आया तो फिजिक्स के बाद जो कुछ लिखा उसे मेटाफिजिक्स लिख दिया, यानी फिजिक्स के बाद। तो ये आजिजाना अनुमान था, आजिज बयान था ना, कोई मुनासिब अनुमान ही न मिला। इस महज का अनुमान क्या रखे, तो कहा तक तबीयात के बाद जो कुछ है वो बाबा का तबीयात। मैं कहता हूँ एक लफ्ज को बदल देने से अनुमान मौजू हो जाएगा, बाद के कलमे में वो मानवीयत नहीं है जो फौक के कलमे में है। जो चीज माफौक होती है वो मातह पर हुक्मा होती है। माफक और माकब का इतना कोई असर नहीं है, लेकिन माफों और माता का अगर हो रहने में अपनी इतना से भी सोचिए, जो चीज माफोक होगी वो अपने माता पर हुक्मरान होगी। और समझे उसी तरह चूंकि रूह बदन से माफोक है इसलिए रूह हुक्मरान होती है बदन को। तुझे माफोक तबीयत आलम है, इस माती और तबीयी मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर जो हुक्मरान आलम है जिसे आलम मुफारिकात कहते हैं, आलम मुजर्रदात कहते हैं, आलम अरवाह कहते हैं, आलम हुकूम कहते हैं, आलम बाला कहते हैं, जिसे लाहूत कहते हैं। और जिसका उस आलम बाला का एक तरश है आपकी और हमारी रूह, लुत्फ इलाही का एक तरश है रूह इंसानी। और फरमाया अगर ये तारीर जहनों में रह जाए तो जनाब वाला जलाल और जमाल से इस महल का ताल्लुक क्या है। जब तक आलम माफूक अपने असरात को नाफिज करे आलम माताहत में, एक जमालियात का आलम सामने आता है, तवज्जो रखिएगा। और जब आलम माती से आलम माफूक दामन कसा हो तो फिर एक जलाल की दुनिया सामने आती है, तवज्जो रखिएगा। जब आलम बाला से आलम माती पर तजलियात हो, जब सहाब रहमत की बारिश हो, जब वहां से तरशुहात हो, तो जमालियात की दुनिया सामने आती है। जमाल रहमत इलाही, जमाल लुत्फ इलाही, रिस्क जमालियात का हिस्सा है जो हमारे हिस्से में आ रहा है। जो कुछ वहां से आ रहा है जमालियात के करम इलाही, वो सब जमालियात है। और जहां इस माजी दुनिया से बेनियाजी का इजहार होगा वहीं शान जलाल सामने आएगी। ये बात समझ में आई, जहाँ लुत्फ और इनायत होगी वहाँ जमाल, जहाँ बेनियाजी का इजहार हुआ वहाँ जलाल। अगर मैं यहाँ तक आ गया तो समझिए मौत हमारी और आपकी मौत हमारे रूह के जलाल का मजा है। काश ये जुमला देखने में महफूज रह जाए। अरे भाई जब तक मौत इस जिस्म से, जब तक रूह है इंसानी इस जिस्म से मुताल्लिक रहे और अपने सिफात इस जिस्म के जरिए से जाहिर करती रहे, जमाल रूह जाहिर होता है, जलाल रूह जाहिर नहीं होता। और जब जिस्म से बेनियाजी का इजहार हो तो जलाल रूह ईमान सामने आता है। लेकिन रूह मौत क्या चीज है, मौत क्या है, मौत جلال روح انسانی کا مظہر ہے. ہو سکتا ہے یہ تعریف نئی ہو، میں کوئی ادعا نہیں کرتا، لیکن ہے یہی حقیقت. روح فنا تو نہیں ہو جاتی، روح نابود تو نہیں ہو جاتی. آپ کے سامنے ان مسائل پر کیا دوبارہ استدلال قائم کرنا ہوگا؟ آپ محتاج استدلال ہیں. روح باقی ہے، روح ثابت ہے، روح متعلق ہر ارتقا پذیر ہے. عالم بالا کی طرف بلند سے بلند نہ ہوتی جا رہی ہے روح، اور اسے بلند ہونا ہی ہے. میں نمبر سے ہی ادبی اصطلاحیں اور ترکیبیں اور یہ سب بھی کیوں استعمال کرتا ہوں، کیوں زور دیتا ہوں کہ ادبی نقطۂ نظر سے الفاظ اور لفظ و معنی کے رشتے پر غور کریں. آپ نے کبھی غور فرمایا ہمارے علماء نے، ہمارے شعرا نے، ہمارے بزرگوں نے روح کے لیے استعارہ کا انتخاب کیا؟ کہتے ہیں پائر لاہوتی، پائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے، پائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتی ہے، اور پائر افق میں رہ نہیں سکتا. قفس میں رہ نہیں سکتا. جناب والا یہ روح انسانی ایک محدود وقت تک کے لیے جسم میں رہے گی، مگر یہ ہمیشہ اس قفس جسم میں رہ نہیں سکتی. یہ رہنے کے لیے آئی ہی نہیں آئے. جیسے فائر کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہے، اسی طرح روح انسانی کی پرواز ہمیشہ بلندی کی طرف ہے. اور عرض کرو، آپ لاکھ جتن کرے، دوسری تشریح، دوسری تمثیل جو حدیث میں بھی آئی، آپ لاکھ جتن کریں، بھئی موت کی تشریح ایک بڑی حکیم تشریح حدیث شریف میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا، کتنی حکیم تشریح ہے. اب آپ سے عرض کروں، آپ ایک کھلے ہوئے گلاب کو، وہ گلاب جس کی تخم ریزی اسی زمین پر ہوئی تھی، وہ گلاب جس کا پودا اسی زمین سے اگا تھا، وہ گلاب جو اسی زمین سے اگے ہوئے پودے کی شاخ سے پھوٹا ہے، وہ گلاب جو اسی شاخ پر کھلا ہے، اس کی کتنی ہی نگہداشت کرے، کتنی ہی نگہداشت کرے، کتنا ہی ماحول بنا کر رکھے کہ وہ تر و تازہ رہے، مگر خوشبو اس سے جدا ہوتی رہے گی. ایک وہ منزل آئے گی کہ خوشبو پرواز کر چکی ہوگی، اور وہ گلاب کا پھول بغیر خوشبو میں رہ جائے گا. یہی آپ کے وجود کی کیفیت ہے، آپ کا جسم یہی رہ جائے گا، روح پرواز کر جائے گی. توجہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس جسمانی ماحول کی نگہداشت کریں، ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ روح میں قوت اتنی پیدا ہو جائے کہ اس کی پرواز زیادہ سے زیادہ ہو سکے، کہیں درمیان میں قہر کر نہ رہ جائے، کہیں معلق نہ ہو جائے. جب مادی دنیا سے علاقہ ٹوٹے تو ہماری روح کا وہ جلال سامنے آئے کہ جسے حقیقت میں جلال کہتے ہیں. اسی لیے جناب والا موت و حیات کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے حکیمانہ انداز سے، بڑے حکیمانہ انداز سے، لیکن ابھی جملہ کہہ کر گفتگو کو مختصر، گفتگو کو مختصر دیکھیے، ایک جملہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جناب والا موت اسی زندگی کی، ہماری حیات کی مختلف حیاتی اداؤں میں سے ایک ادا ہے، اور وہ بھی ادا جلال ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ اصل ہے اپنی. دوسری بات اور جو میں نے ترجمے میں عرض کیا تھا کہ یہ لفظ اختیار کیوں آ گیا، کہاں سے آ گیا، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسی موت کو جو ہمارے عام ذہن کے لیے، ہمارے عام لٹریچر میں، ہماری عمومی فلسفی میں جو جبر کا استعارہ ہے اسے وہ قرآن مجید نے اختیار کا انگیزہ بنا دیا ہے. کہتے لوگ کیا کہتے ہیں, ابھی عملی بات سنتے چلے جائیں گے اور اپنے ذہنوں کو ہمتی میں مبتلا نہ ہونے دیں گے. مومن کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہنا چاہیے, مومن کو سرمایہ ہمت بڑا قیمتی ہے, اسے حقیقی لفاظی نہ سمجھنا دوستو. خدا را میں ممبر سے خدا کا ایسی نہیں کہتا ہوں کہ جس کے خطاب کا پتا ہو جائے یا آپ یہ سمجھیں کہ حسن کلام ہے, شاعرانہ استعارہ ہے, دوسرے منابر ہوں گے ایسے کہ جہاں صرف سخن گسترانہ باتیں ہوتی ہوں. یہ ممبر حسینی ہے, یہاں سے صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں ہوتی, یہاں حقیقت کو پیش کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور وہی طالب علم کی کوشش ہوتی ہے. ہم لاکھ مادی ماحول میں اسیر ہوں مگر ہماری ہمتیں بلند ہونی چاہیے, ہماری نظر ہمیشہ روح کے ارتقاء پر ہونی چاہیے, ہماری نظر ہمیشہ روح کے ارتقائی سفر پر ہونی چاہیے. اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے موت کو اختیار کا انگیزہ بنایا. خدا را یہ بات ذہنوں میں رکھی, ہمارے اکثر 99% سے زیادہ اہل دانش بھی موت کو جبر کے استعارے کے طور پر پیش کرتے ہیں, مگر اور جبر کے ساتھ جاتا اس دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اس دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, موت کا ایک دن معین ہے. کس نے کہا معین ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید میں کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ جو موت سے اس قدر ہراسا ہے یہ مسلمان مجمع, جو موت کا آسیب تاری ہے. حضور نے فرمایا خلقنا للبقاء لا للفناء, ہم بقا کے لیے پیدا ہوئے, فنا کے لیے نہیں پیدا ہوئے. سنیں آپ یاد کر رہا ہوں کہ اگر یہی بات دیکھنے میں ہے بہت سارے دن معین ہے, بہت سارے دن معین ہے, بہت ایک جبر مشیت ہے, بہت ایک جبر طبیعت ہے, تو عرض کروں کہ یہ پھر مخبر صادق مصدق نے کیوں فرمایا قسم کھا کر عملی عبادت کراؤ؟ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضۂ قدرت کے مصطفیٰ کی جان ہے کہ اگر تم پر رحم کرتے رہو, اگر تم فرق آ دیتے رہو تو تمہاری موت چل سکتی ہے, جن معین ہے تو کل کیسے جائے گا؟ معین ہے تو پھر کرنے کا کیا مطلب, کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. تم صلہ رحم کرو, صلہ رحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ماں اور باپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بزرگوں کے ساتھ, خوردوں کے ساتھ حسن سلوک. اسے سلوک کے معنی صرف یہ نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں آپ مالو بتا رہے دنیا سے فائدہ پہنچاتے رہے, نہیں, اگر کوئی اس سے بے نیاز ہے تو اسے حسن تقاطب, تفقد احوال, مزاج پرسی, ایک محبت و اخلاص کے ساتھ سلام علیک. یہ زندگی کو بہاتا ہے. ارے بھائی آپ محبت و اخلاص سے سلام کریں گے, سلام کے معنی سلامتی کے ہے, آپ دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں گے تو وہ رب کریم کہے گا نہیں یہ بندہ ہو کے سلامتی کی دعا دے رہا ہے, تو ہم خدا ہو گئے سلامتی ہو رہا ہے. دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے, میں خدا ہو کر اسے کیوں نہ سلامت رکھوں؟ اور فرمایا تو یہ آپ کو حکمت و تکلیف بتائی گئی، بہت وقت سکتی ہے، بہت گھٹ سکتی ہے، بہت ہاں بہت آنی ضرور ہے، اس لیے کہ وہ اس نظام طبیعی اور اس کائنات طبیعی میں اس آگے جلال روح کے لیے لازمی ہے. زندگی بھر روح کی تمام صلاحیتیں سامنے آتی رہی، توجہ رکھیے گا، زندگی میں روح کی تمام صلاحیتیں سامنے آئی، تمام صفتیں سامنے آئی، ایک صفت سامنے نہیں آئی تھی کہ مادہ اتنا حقیر ہے کہ روح سے مادے کے بھی باقی رہ سکتی ہے، یہ صفت سامنے کیسے نہ کیسے آتی اگر موت نہ آتی. دیکھنے عالی نے یہ نقطہ درک فرمایا، یہ نقطہ درک فرمایا کہ آپ کی روح کی یہ صلاحیت سامنے کیسے آئے گی جب تک کہ موت نہ آئے. موت کا آنا آپ کے روح کے لیے شادمانی کا لمحہ ہے، ایک صفت چھپی ہوئی تھی وہ آج سامنے آ گئی. پھر گفتگو کو اس موضوع کی طرف سے میں نے کہا یہی جبر کا اشتہارہ اختیار کا اندازہ کیسے، ایک تو حدیث میں نے حوالہ میں کر دی اور دوسری بات قرآن مجید کا ایک قطرہ سنا دوں آپ کو. ایک قطرہ حدیث قرآن مجید آپ کے پاس، سورہ بقرہ میں بھی یہ قطرہ ہے ایک آیت کے اختتام پر، سورہ جمعہ میں بھی یہ قطرہ ہے ایک آیت کے اختتام پر، چاہے کمن اب الموت ان کنتم صادقین. سب سنتے ہیں ہر جمعے میں تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. میں اس آیت کے تمام مضمرات سے تو گفتگو کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک بات عرض کروں، قرآن مجید ہے کسی انسان کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی حدیث کا کلام نہیں، کسی خطیب کا کلام نہیں، قرآن مجید ہے. عرض سے بیان کا نعوذ باللہ کوئی دخل نہیں، یہ نہیں ہے کہ انتخاب الفاظ میں غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انتخاب الفاظ میں غلطی ہو گئی. لفظ تمنا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اگر تین حتمی اور مقدر ہے تو تمنا کر لو کہ کیا معنی. ارے موت اگر مقدر ہی ہے تو تمنا کا کیا معنی؟ تمنا کا جب استعمال کر کے اس جبر کے اختیار کو اختیار کام یہ نہ بنا دیا قرآن نے. کسی ایسی چیز کے لیے جو حدری ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے تمنا کرو. ایک چیز یہاں رکھی ہے اور معمور ہوں کہ مجھے وہ چیز استعمال کرنی ہے، معمور ہوں، مجبور ہوں، مفر نہیں ہے، کہا جائے گا تمنا کیجیے اس کی. تمنا تو اسی چیز کی ہوتی ہے جو چیز بلندر ہو، رفیع تر ہو، اہم ہو، نفیس ہو، عقیدہ ترین شے ہو، اس کی تمنا کی جائے گی. یعنی کہا جا رہا ہے تم تمنا کرو کہ تمہارا جلال روح داخل تو ہو سکے. وقت نہیں ہے اب بحث کا، بس وقت نہیں ہے، عرض کروں اب سنجھوں گے تمنا تک بات آئی، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تمنا بھی زبان سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، عزیزوں دوستو تمنا زبان کی صفت ہی نہیں ہے، تمنا زبان نہیں کرتی، تمنا تو انت میں ہوتی ہے، تمنا تو دل میں ہوتی ہے، زبان سے تمنا کی ہی نہیں جاتی. اکثر تمنائیں اتنی عظیم ہوتی ہیں زبان سے ظاہر ہی نہیں ہوتی. جس جتنی عظیم جتنی نفیس جتنی پاکیزہ جتنی اہم تمنا ہوگی زبان سے مشکل سے ادا ہوگی. تمنا میں قوت ہوتی ہے, قوت اظہار ایسی ہوتی ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے اور پورے وجود میں تمنا کا اظہار ہوتا ہے. خدا آپ کو پاکیزہ تمناؤں سے آپ کا سر بستر بھر دے. خدا آپ کے سر سے وجود کو, سر سے قلب کو پاکیزہ ترین تمناؤں سے پر کر دے. تو آپ دیکھیں گے دل میں جب کوئی تمنا ہوتی ہے زبان خاموش ہوتی ہے, آنکھوں سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, چہرے سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, قدموں سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, پورے وجود سے تمنا ظاہر ہوتی ہے, جیسے کربلا والوں کی تمنا ظاہر ہوتی ہے. تمنائیں موت پر کربلا میں آ کے تو دیکھے. رکم اللہ آپ عطادار ہیں, اپنی عزتوں پہ جس قدر ناز کریں کم ہے, جس قدر ناز کریں کم ہے. اللہ نے آپ کو عطادار بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں. خدا کی قسم عجیب کیفیت ہوتی ہے, محرم کا چاند نمودار ہوا اور بس آنکھوں سے آنکھوں جا رہی. اب وقت نہیں ہے, دو جملے کہہ کے گفتگو تمام کرتا ہوں, کل تک کے لیے منتظر کرتا ہوں. ہیں دو جملے, آج آپ نے ان کی سزل سے کیا ہے, ہلال محرم دیکھا, حسین ابھی کربلا پہنچے نہیں, ابھی راہ کربلا میں. آج حسین نے کیا دیکھا ہوگا, کس منزل پر ہوں گے؟ مجھے ایک منظر نظر یاد آ رہا ہے میرے چشم تصور میں. ایک منظر یہ ہے کہ حسین کا قافلہ کربلا کے راستے میں ہے اور ہم نے ہلال کس طرح دیکھا, جس طرح چاند دیکھا ہے تو ہی دور سے کچھ نظر آیا, کچھ اشخاص نظر آئے, کچھ چہرے نظر آئے, اڑتی ہوئی گرد پہلے نظر آئی اور اس کے بعد کچھ لوگ نظر آئے. حسین نے قافلے کو روکا اور کہا آگے بڑھو, علی اکبر آگے بڑھو, عباس آگے بڑھو, دیکھو کوفے سے کوئی آ رہا ہے, ذرا کوفے کے حالات تو دریافت کر لو. آنے والے آئے قریب آئے قریب آئے اور سید الشہداء علیہ السلام پر سلام کیا. امام نے جواب دیا, چہروں کو دیکھا, آنے والوں نے کہا ہم تنہائی میں کچھ بیان کریں گے, ہم سب کے سامنے کچھ عرض نہیں کر سکے. امام نے کہا یہ غیر نہیں ہے, یہ میرا بیٹا اکبر ہے, یہ بھائی عباس ہے, جو بھی کہنا چاہو کہو. آنے والوں نے سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے, کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے آپ کا کفیل غسل پاؤں میں رکھ دیا, باندھ کر کوفے کی گلیوں میں لاش کو پھیلایا جا رہا تھا. اجروں کو مان ہوا, اجروں کو مان ہوا, آپ نے ہلال محرم دیکھا, حسین نے اس کے ساتھ کیا دیکھا, کیا خبر سنی, بس گفتگو وہاں تمام ہو گئی. تو خیمے کی طرف تشریف لائے, کیونکہ قافلہ ٹھہرا دیا تھا, خیمے کی طرف آئے اور اب کچھ واقعات وہ ہیں جو مورخ بتاتے ہیں اور کچھ واقعات وہ ہیں جو اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب کو پہچاننے والے ادا شناسان عصمت وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ چشمے باطن سے دیکھتے ہیں کیا ہوا. حسین نے مسلم کی خبر شہادت سنی, خیمے میں آئے بہن زینب, مسلم کی بچی کو بلا کر دکھا, مسلم اپنے اپیل کی بچی آئی اور ہوتا ہے ایک مرتبہ بچی کو ہاتھ لگا کے دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھا اور بچی تڑپ گئی. ارے کی جگہ سمجھنا انا للہ وانا الیہ راجعون رحمت میں طواہی و تقسیمت میں اپنے ہمارے ذکر کو قبول فرما پروردگار، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے آشنا فرما دے پروردگار، زہرا امن و عافیت کا ماحول قرہ ارضی پر قائم ہو جائے معبود، سلطان عصم و ولی سما کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکے۔ ایک مرتبہ سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کے مرحوم سید علی مرتضی آفرین ابن سید احمد علی کو 20 سال